ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله. سارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعین با واجب بلند صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام شمن امام ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امام تمام مراج کرام مقام معظم رہبری اجمعین با واجب بلند صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برائے نصیب نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل لطلوبر حضرت امام زمان اجمعین با واجب بلند صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا انشاءاللہ ہماری نقل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر با آواز بلند صلوات. زین محترم سامعین گرامی قدر، مولا امیر المومنین کا یہ فرمان جسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، ولا تکن عبد غیرک، کسی غیر کے بندہ نہ بنو. اس کے معنی اگر ذرا توجہ کی جائے تو اس کے اندر ایک ایسا لطیف مفہوم پوشیدہ ہے کہ جسے اگر سمجھ لیا جائے تو ایک ایسی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ جس سے عموماً ہم غافل رہا کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بناؤ، تو اس کا برعکس کیا ہے؟ اس کا برعکس کیا ہوگا؟ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اگر بندہ بنانا ہے تو کسی اپنے کا بناؤ. جو اپنا ہے اس کا مولا نے منع نہیں کیا اپنے آپ کو اس کا بندہ نہ بناؤ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، اپنے غیر کا اپنے آپ کو بندہ نہ بناؤ، اپنے غیر کی بندگی نہ کرو، کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. توجہ رکھیے گا، انسان کے لیے غیر کون ہے اور اپنا کون ہے، اگر اس مفہوم کو سمجھ لیں کہ غیر کون ہوتا ہے ہمارے لیے اور اپنا کون ہوتا ہے، تو پھر یہ بندگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مولا امیر المومنین کے فرمان پہ عمل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا. وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. یا امیر المومنین، اپنا ہے کون کہ جس کی ہم بندگی کریں اور غیر کی بندگی سے محفوظ رہیں؟ تو مولا مشکل کشا امیر المومنین ہی ہمارے لیے رہنمائی فرماتے ہیں اس مقام پہ جب آپ نے کمیل کو دعائے کمیل کے نام سے جو مشہور دعا ہے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور اس دعا کے اندر ہماری اس مشکل کو حل کر دیا مولا امیر المومنین نے. یہ فرمان بھی مولا امیر المومنین کا، وہ دعا بھی مولا امیر المومنین نے ہی تعلیم فرمائی. مولا امیر المومنین نے ہی فرمایا وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا. بَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، کسی کی بندگی میں پیدا نہیں کیا. مولا مشکل میں پڑ گئے، مشکل میں مبتلا ہو گئے، یہ غیر اور اپنے کی تمیز کیسے کریں، کون غیر ہے اور کون اپنا ہے، کون کون اپنا ہے اور کون غیر ہے ہمارے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین نے جہاں اور معارف تعلیم فرمائے، وہیں ایک ایسا جملہ بھی تعلیم فرمایا جس نے ہماری اس مشکل کو حل کر دیا. اور وہ منزل وہ ہے کہ جب اس دعا کی پڑھتے پڑھتے ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان سب کچھ اقرار کرنے کے بعد اپنے گناہوں، اپنی نادانیوں، اپنی جہالت، اپنے ظلم جو اس نے اپنے نفس پہ کیا، ظلم تو نفسی و تجرا تو بجہلی وہ سکن تو الا قدیم الا من نکلی علائے الا آخر، آگے چل کے کہتا الہی وربی من لی غیرک، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، تیرے سوا میرا ہے کون. وہ اپنا کہ جس کی بندگی کی جائے اور ہر غیر کی بندگی سے نجات ملے. مولا فرماتے ہیں بلا تکن عبد غیر، خود کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا. مولا وہ اپنا کون ہے؟ الہی و ربی من لی غیرک، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، تیرے سوا میرا ہے کون. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کہ جس کی بندگی کی جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ہمارا پالنے والا ہے، اسی کی بندگی زیب دیتی ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اس کی بندگی ہر غیر کی بندگی سے نجات دینے والی ہے. دور پڑھیے بر محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے، بلا تکن عبد غیر، وہ پروردگار فرماتا ہے. بہت لوگ قریب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دل کے اندر ہوتے ہیں، دل میں ان کی جگہ ہوتی ہے، مگر پروردگار کتنا قریب ہے؟ وہ فرماتا ہے ہم تمہارے کتنے قریب ہیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس انسان کے شیرک سے زیادہ قریب ہیں، اتنا قریب، بین المرء وقلبہ، ایک انسان اس کے قلب کے درمیان میں پروردگار، روح پڑھیے پر محمد و آل محمد، یہ پروردگار عالم کا تقرب جس کے حصول کے لیے تاکید کی گئی ہے، اگر انسان اس تقرب کی جانب متوجہ ہو جائے تو پھر انسان سمجھ جائے گا کہ صرف اس کی ایک ہی جہت ہے جو معین کی گئی ہے، اسے ایک ہی سمت میں آگے بڑھنا ہے، اگر ایک منزل کی جانب بڑھنا ہے تو پھر ایک ہی راستے کو اپنانا ہوگا، ایک ساتھ کئی راستے کئی جہتیں اختیار نہیں کر سکتا انسان، منزل کی جانب ایک ہی جہت جاتی ہے، منزل کو سامنے رکھ کے جو جہت بنتی ہے وہی جہت ہے انسان کے سفر کی، کسی اور جہت میں اگر جائے گا تو کبھی اس منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، اور جہت انسان کی جب اس منزل کے تعین کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ پہلے اس منزل کا تعین کرے، تو ہماری رہنمائی کلام الہی میں ہمیں ملتی ہے جب کسی پیغمبر کا یہ جملہ نقل کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک کہ ہم اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں، اسی کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، ہماری جہت ایک ہے، وحدہ لا شریک، ہمیں سفر کرنا ہے اس وحدہ لا شریک کی جانب، لہذا تقرب اسی پروردگار کا، قربتاً اللہ، قدم قدم پہ جو ہم کہتے ہیں یہ نیت تعین کرتی ہے اس جہت کا کہ ہم جو زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اس درود پڑھیے پر محمد و آل محمد، ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں زندگی کا تو یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اس تقرب کے لیے، لہذا ہمارا سفر اللہ کی جانب ہے، اس پروردگار کی جانب ہے، درود پڑھیے پر محمد و آل محمد، سفر انسان کا، زندگی کا، اس پروردگار کی سمت، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، پہلے عرض کر چکا کہ یہ انسان کے لیے واحد تنہا ہدف اور منزل ہے، اس میں کوئی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ انسان اس کے متوازی بھی کوئی اپنے لیے منزل بنا سکے، جتنی بھی اس ہدف کو، اس منزل کو چھوڑ کر انسان اپنے لیے منزلیں متعین کرے گا وہ سب گمراہی کہلائے گا، باطل راستے، گمراہ راستے، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، لہذا آزادی کی جس کی ہم بات کر رہے تھے اور بندگی کے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا ولا تکن عبد غیرک، خود کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا، تو یہ جو غیر کی بندگی ہے یہ جب انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، حکم الہی سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے عمدن، حرام کو اپناتا ہے، جب انسان ذرا کجی پیدا کرتا ہے خانہ خواہ وہ کسی نہ کسی غیر کی بندگی میں چلا جاتا ہے، یہ غیر کی بندگی اسی وقت ممکن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مفہوم کو بہت ہی مختصر اس میں کلوز کر دوں آپ کی خدمت میں. اگر آپ کی انشاءاللہ جیسا کہ توجہ ہے اور یہ بات آپ کے اذان شریف میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آسان الفاظ کے ساتھ پہنچ جائے کہ ہم غیر کی بندگی میں اسی وقت مبتلا ہوتے ہیں جب بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں. ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اخلاق کون سا اخلاق ہے؟ پیغمبر کا اخلاق ہے. اب اگر پیغمبر کے اخلاق کو نظر انداز کر کے ہم نے کوئی بھی اخلاق اپنایا، کوئی بھی رویہ اپنایا، ہم خانخواہ کسی غیر کی بندگی میں چلے گئے. اس لیے کہ پیغمبر کے اخلاق کو اپنانا یہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، پروردگار فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس میری اتباع کرو. یہ اتباع رسول اکرم کا حکم پروردگار نے دیا، اور یوں پیغمبر کی اتباع بندگی پروردگار عالم قرار پائی، کیونکہ خود پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر کی اتباع کریں. حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. یہ حکم اطاعت پروردگار نے دیا ہے، لہذا اب پیغمبر کی اطاعت اللہ کی بندگی کہلائے گی، اس لیے کہ حکم پروردگار کی روشنی میں ہم اطاعت کر رہے ہیں. حکم دیا کہ والدین کا حکم تم پر واجب ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں تو ان کا حکم تم پر واجب ہے. اب اگر والدین کی اطاعت کر رہے ہیں حدود الہی میں رہتے ہوئے تو یہ اللہ کی بندگی ہے. سیرت معصومین پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ سیرت معصومین کی پیروی کرنا در حقیقت اللہ کی بندگی ہے، یہ بندگی پروردگار عالم ہے، غیر کی بندگی نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جناب ان کی اطاعت کرنا یہ تو شرک ہو جائے گا، اطاعت صرف اللہ کی، بالکل صحیح ہے. خوارج نے جب نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، تو مولانا امیر المومنین نے کیا فرمایا کلمۃ الحق ویراد بہا الباطل. کلمہ کلمہ حق ہے، باقی اس سے جو یہ مراد لے رہے ہیں یہ باطل ہے. کلمہ کلمہ حق ہے، اطاعت پروردگار کی ہے. اب اگر علی ابن ابی طالب تمہیں اگر حکم پروردگار سے ہٹ کر کوئی حکم دے رہے ہیں تو پھر وہ بندگی پروردگار کے خلاف ہوگا، مگر اگر علی ابن ابی طالب تمہیں وہی حکم دے رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی منشا ہے، جو بعین قرآن کے مطابق قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو پھر یہ بندگی پروردگار ہے. علی کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا کہلائے گا، جس طرح پیغمبر کا حکم ماننا، پیغمبر کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا. اس لیے کہ پیغمبر کے لیے تو واضح فرما دیا تھا اپنے مقام پر، کیونکہ جب یہ موضوع ہوتا ہے تو تفصیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ خود پروردگار فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو اسے وحی کی جائے، یعنی پیغمبر کی گفتگو، یعنی پیغمبر کے اپنے الفاظ. اگرچہ الفاظ پیغمبر کے ہیں، وحی تو اپنے مقام پر ہے ہی پروردگار عالم کا کلام، نہیں، پیغمبر کے اپنے الفاظ، اپنی گفتگو بھی جو ہے، جو ان کی منطق ہے، وحی نہیں کہا. یہ جو نطق کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، یہ بھی جو اسے وحی کی جاتی ہے، یہ وحی پر مبنی گفتگو کرتا ہے، وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر کی گفتگو وحی الہی کے مطابق ہے. لہذا پیغمبر کی ہر بات حجت ہے، جس طرح قرآن حجت ہے واجب ہے، اسی طرح کیونکہ پیغمبر قرآن پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، الفاظ پیغمبر کے اگر ہوں مفہوم وہی مفہوم الہی ہو تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث مستند وہ کہ جس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں، مفہوم پیغمبر کا نہیں ہے، مفہوم وہی مفہوم الہی ہے، کلام الہی کا مفہوم ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. مگر الفاظ بھی اگر اللہ کی جانب سے ہوں، مفہوم بھی اسی کا ہے، تو اسے وحی الہی کہا جاتا ہے. لہذا اب جب پیغمبر کا کلام وحی الہی پر مبنی ہے، تو جو پیغمبر کا برحق جانشین ہے، یہ آپ بحث امامت میں تفصیل سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جو پیغمبر کا برحق جانشین ہے، کہ جس کا غدیر میں خود اللہ کے رسول نے اقرار لینے کے بعد اعلان فرمایا، آپ نے گزشتہ دنوں عید غدیر کے موقع پر تفصیل سے اس موضوع پر بہت کچھ انشاءاللہ سنا ہوگا آپ نے، کہ پیغمبر نے پہلے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. سب نے اقرار کیا، بھلا یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے اس انوکھے ممبر پہ بلند ہو کر مولا امیر المومنین کو اپنے پاس بلا کر اور ان کا دست مبارک بلند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہی ہوئے کہ جو مقام پیغمبر کا ہے وہی مقام امیر المومنین کا ہے. اب اگر علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی جائے گی، تو علی ابن ابی طالب کی اطاعت بھی در حقیقت بعینہ ہی ویسی ہے جیسے پیغمبر کی اطاعت. جس طرح پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا جائے گا بالکل بعینہ ہی، اسی طرح علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ بھی عمل کیا جائے گا تو اس کا بھی وہی مقام ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے کا. لہذا اب جب پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا خدا کو مطلوب ہے، فتبعونی، تو پھر امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرنا بھی گویا پروردگار عالم کو مطلوب ہے. یہ وہی سیرت ہے جو پیغمبر کی سیرت ہے، اس کی منشا بھی وہی ہے، اس کی نیت بھی وہی ہے، یہ نقل نہیں ہے. توجہ رکھیے، نقل اور ہوتی ہے، کسی کی نقل اتارنا اس کے مطابق انجام دینا عمل کو وہ کچھ اور ہوتا ہے، کاپی کر لینا کچھ اور ہوتا ہے، مگر نیت بھی وہی ہو، معیار معرفت بھی وہی ہو، ہدف بھی وہی ہو، یہ اگر تمام چیزیں بعین ہی ہوں تو پھر یہ جیسے وہ حجت ہیں ویسے یہ حجت بن جاتی ہے. پیغمبر کی طرح نماز تو اور بہت سو نے پڑھی ہے، مگر کہاں علی کی نماز، کہاں کسی اور کی نماز. تبھی 25 سال بعد جب علی ابن ابی طالب کو محراب میں کھڑے ہونے دیا گیا اور علی ابن ابی طالب نے 25 سال بعد نماز پڑھائی، تو نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی رسول نے کہا، یا علی آج تو عبادت میں وہی لذت آ گئی جیسی رسول خدا کے ساتھ پڑھنے میں آتی تھی. توجہ فرمائی آپ نے، یہ مقام ہے امامت کا تصور ہمارے پاس جو ہے. مولا امیر المومنین اور آپ کے دیگر برحق جانشین فرزندان امیر المومنین جتنے بھی 11 کے 11، سب کا مقام یہی ہے پیغمبر کی نسبت، سب پیغمبر کے اسی طرح جانشین ہیں جیسے مولا امیر المومنین جانشین ہیں. الا انہ لا نبی آبادی، جو پیغمبر نے حدیث منزلت میں ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت منی بھی منزلت ہارون من موسی الا انہ لا نبی آبادی، کہ صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، باقی جتنے کمالات و فیوزات و برکات پیغمبر اکرم کے ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے برحق جانشین ایک کے بعد ایک 12 کے 12 وہی مقام رکھتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا ہے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو بات ہے اللہ کی بندگی. ولا تکن عبد غیرک، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا، کسی غیر کی بندگی نہ کر، کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. وہ غیر کون ہے؟ آج پیغمبر اگر ہمارے اپنے ہیں، آج اگر امیر المومنین اگر ہمارے اپنے ہیں، اہل بیت اگر ہمارے اپنے ہیں، کہ جن کو ہم نے
پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے لیے اسوہ حسنہ تسلیم کیا ہے اور جن کی اتباع کو اپنے لیے فریضہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی بندگی سکھائی ہے، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، توجہ، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ معرفت بھی ان سے لیں اور جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے ویسے ہی ہم بھی اللہ کی بندگی کریں، ان سے بہتر کوئی ہمیں اللہ کی بندگی سکھانے والا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی ہمیں وہ اقدار الہی دینے والا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی ہمیں وہ اخلاق حسنہ جو خدا کو پسند ہے، وہ اخلاق جس کے لیے پروردگار نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، وہ عظیم اخلاق کی منزلت ہمیں ان کے در سے ملی ہے، وہ رویش، اللہ اکبر، دل تو چاہتا ہے قدم قدم پہ بہت ساری باتیں ایسی ذہن میں آتی ہیں مگر پھر یقیناً جو ہے وہ وقت کم رہ جاتا ہے، قربان جائیں اس گھرانے کے، انہوں نے سکھایا اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے، ایثار کیسے ہوتا ہے، مولا امیر المومنین ضرورت محسوس کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے، میرے اپنے مزاج کے مطابق اگر میں قدم قدم پہ شاخیں نکالتا چلا جاؤں گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، مگر اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے روشن دل و دماغ جو ہیں وہ مولا امیر المومنین کے اس کلام سے اور سیرت سے اہل بیت کی خود بھرپور استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ مولا امیر المومنین ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ایک یہودی کے نصرانی کے بھی باغ میں جا کر پانی دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، کھیتی باڑی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کے معاملات کو کاموں کو انجام دے کر ایک اجرت اس سے لینے کے لیے تیار ہیں، کام کیا ہے یہودی کے باغ میں، کام کیا ہے اجرت، نصرانی کے کام میں باغ کیا ہے اجرت، وہاں کام کر کے محنت کر کے اپنا رزق اور روزی کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ سیرت امیر المومنین ہے، توجہ رکھیے گا، اگر جاتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی روزی کماتے ہیں تو سیرت امیر المومنین یہ بات ہمارے لیے واضح کر دیتی ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے کہ یہودی کے یہاں کیوں کام کر رہے ہو، البتہ ایک اس میں ضمنی بحث ہے، میں اس میں ابھی نہیں جا رہا، وہ کمائی آ گئی، اس کمائی سے علی اب کیا کریں، علی کے پاس ہیں کچھ نیکیاں بھی ہیں چاروں طرف اور کچھ فرائض بھی ہیں، نیکیاں تو معاشرے کی نسبت ہیں اور فریضہ کیا ہے، فریضہ اپنے اہل و عیال کی نسبت ہے، گھر پہ نان و نفقہ بھی دینا علی پر واجب ہے، گھر میں ایک زوجہ ہے علی کی جس کا نفقہ علی پر واجب ہے، گھر میں بچے ہیں جن کا نان و نفقہ واجب ہے، لہذا جو یہودی کے باغ میں محنت کر کے علی نے پیسے کمائے اس سے امیر المومنین نے گندم خرید لی، گھر کے لیے ایک توشہ خرید لیا، چلے آئے گھر میں آئے تو اب گھر میں جب چلے آئے تو گھر میں حکومت خاتون خانہ کی ہوتی ہے، جو لائے ہیں وہ سپرد کر دیا خاتون خانہ کے، اب کام ہے سیدہ کا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا درود پڑھیے بر محمد و آل محمد، اب جناب سیدہ کا کام ہے کہ آج کیونکہ جناب سیدہ کی باری ہے تو جناب سیدہ اس گندم کو اب چکی میں پیس پیس کر آٹا بنائیں گی، اب سیدہ گھر میں چکی موجود ہے، اس گندم کو ڈال کے آپ پیس رہی ہیں، اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں مگر سید الانبیاء کی بیٹی، وجہ تخلیق کائنات کی، رحمت للعالمین کی بیٹی گھر کے کام کاج کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی، دقت محسوس نہیں کر رہی، گھر کی ذمہ داری کو نبھانے میں، گھرداری کو انجام دینے میں، شوہرداری بیٹی انجام دینے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، جناب سیدہ نے آٹا پیس لیا، گندم پیس گئی، آٹا تیار ہو گیا، اب اس آٹے سے اسے گوندنے کے بعد روٹیاں تیار کی گئیں، توجہ رکھیے گا میں قدم قدم پہ اشارے کر رہا ہوں مختصر، یہ سب موضوعات ہیں مگر صرف مختصر اشارے، اور اس کے بعد جب یہ روٹیاں تیار ہو گئیں یہ سب کے سب روزے کی حالت میں تھے، افطار کے لیے اسی آٹے سے روٹیاں تیار ہوئیں، اور جب روٹیاں تیار ہو گئیں اور افطار کا وقت قریب آیا اور یہ سامنے رکھ کر جیسے ہی بیٹھے دق الباب ہوا، پوچھا گیا کون؟ کہا اہل بیت رسول بھوکا ہوں، ایک مسکین ہوں. اللہ اکبر، امیر المومنین نے اپنی روٹی اٹھائی، جناب سیدہ نے اپنی بھی روٹی اٹھائی، بچوں نے اپنی اپنی، یہاں تک کہ فضا نے بھی اپنے حصے کی روٹی ان کی تاسی میں اٹھائی اور سب کی سب دے کر اس مسکین کو آ گئے. اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں بندگی، اسے کہتے ہیں عشق الہی. کہاں محنت سے کمایا یہودی کے باغ میں، کتنی محنت کی علی نے، کتنی عرق ریزی کی علی ابن ابی طالب نے، محنت سے کمانے کے بعد بازار سے گندم خرید کے گھر لائے، پھر سیدہ نے چکی سے اس کو پیسا، آٹا بنایا، پھر آٹا گوندا گیا، اس سے پھر لکڑی کا چولہا جو جلایا گیا وہ جلانا کتنی محنت ہے، اس پر پھر وہ روٹیاں بنا کر روزے کی حالت میں وقت افطار سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، مگر ایک مسکین آ گیا، اے اہل بیت رسول بھوکا ہوں. سوال کر لیا، سب نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دے دی. اللہ اکبر، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، یہ ہے خاندان عصمت. اتنی محنت سے کما کے لایا ہوں، ایسے ہی دے دوں؟ کوئی سائل آ جائے، عزیز ہو کہاں ہیں ہم لوگ، کس سمت میں، سمت کون سی ہے ہماری، کون سی خطرے آج نافذ ہیں، افکار ہماری کس سطح پر ہیں، وابستگیاں ہمارے دل کی کہاں خدا نہ خواستہ دنیا کی سمت جا چکی ہیں. الہی وابستگیاں تو ایسا کردار پیش کرتی ہیں جیسا کردار میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اگر اللہ سے ان دلوں کی وابستگی ہو تو جس دل کی وابستگی اللہ سے ہو جائے اس کا کردار ایسا کردار ہو جاتا ہے. سمت کو دیکھیے، یہ ہے سمت الہی، اسے کہتے ہیں عشق الہی. یہ تو روٹیاں ہیں عزیزو، یہ گھرانہ تو اپنے جگر کے ٹکڑے بھی قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے اللہ کی راہ میں. دور پڑے بر محمد و آل محمد. خب یہ بندگی، غیر اللہ سے نجات، کسی غیر اللہ کی بندگی نہیں، حاکمیت صرف اور صرف پروردگار عالم کی. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. گزشتہ روز کی اگر آپ ذہن میں اپنے گفتگو کو محفوظ رکھے ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ بات اس گفتگو سے نہایت ہی مربوط اور چند جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو بہتر یہ مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے نشو و نما کے حوالے سے اگر رکاوٹ آ جائے تو انسان دو ہی صورتیں، یا اس رکاوٹ کو برطرف کرے، یا جہاں رکاوٹ ہے اس محل کو ترک کر دے، ایک ایسی جگہ اپنی نشو و نما اور پرورش کے لیے انتخاب کرے کہ جہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہیں سے مفہوم آزادی پیدا ہوا تھا، یعنی گویا انسان کا فطری حق ہے کہ اسے آزادی ملے تاکہ وہ ہمہ جہت اپنی پرورش آزادانہ انداز میں کر سکے، تاکہ اس کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ کیا کروں پروردگار، یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی ورنہ میں تو نہ جانے کہاں تک چلا جاتا. آزادی ہی میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کہا جائے کہ فلاں مقام پر پہنچ کے دکھاؤ، تو جبر میں تو آپ کسی کو آزما نہیں سکتے، توجہ رکھیے گا، جبر میں تو آپ کسی کو آزما نہیں سکتے. پروردگار اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اس آزمانے کے لیے لازم ہے کہ ان کی زندگی میں آزادی انہیں دی جائے. اگر آزادی نہیں ہوگی تو وہ کبھی آزمائش کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی لیے واضح کہہ دیا لا جبر فی الاسلام، اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے بھی آزادی دیتا ہے، اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، شمشیر کے زور پر تمہیں اسلام تسلیم نہیں کروایا جائے گا، آزادی دی جائے گی، فکر کی آزادی، سوچو غور کرو، دلیل تمہارے سامنے رکھی جائے گی. حجت تمام کی جائے گی تاکہ تم اس دلیل اور حجتوں کے ساتھ غور و فکر کر کے تدبر کر کے آزادی کے ساتھ تم عقیدہ توحید کو قبول کرو، غیر اللہ کا انکار کرو۔ یہی پہلی دعوت تھی۔ جب پیغمبر اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ منعقد کی ہے تو سب سے پہلے دعوت انہی الفاظ میں دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار کرو، غیر اللہ سے نجات پاؤ۔ جب تک غیر اللہ سے نجات نہیں پاؤ گے، الا اللہ کا مرحلہ نہیں آئے گا، توحید کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ ایک فرد بھی اگر اس مقام پر تم نے رکھا کہ وہ تمہارا معبود ہو اور تم اس کی بندگی کرو، تو توحید کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ توحید کی منزل اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، موحد بننا چاہتے ہو، تو پہلے تمام غیر اللہ کا انکار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے الا اللہ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ درود پڑھیے بر محمد آل محمد۔ یہ آزادی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آزادی نہیں ہوگی تو اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ فکر کی آزادی نہیں ہوگی، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، نہیں سوچنے دیتے تھے۔ رسول خدا قرآن پڑھتے تھے، روکتے تھے، مت سنو، شور مچاتے تھے کہ اگر سنیں گے تو یہ الفاظ اگر ان کے دل و دماغ میں آئیں گے تو ان الفاظ پر، قرآنی آیات پہ غور کریں گے، سوچیں گے، اور اگر سوچیں گے تو ایسا نہ ہو کہ حق ان کے دل پر اثر کر جائے، اور دیکھ رہے تھے کہ حق دلوں پر اثر کر رہا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنے والا کلام ہے، تو پھر ان قوتوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں سننے ہی نہ دیا جائے، انہیں ڈرایا جائے۔ میں کل تفصیل میں بیان کروں گا اس انشاءاللہ اس اگلی منزل میں، کہ نہیں سننے دیا جائے۔ یہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں، یہ فکری آزادی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں، فکری آزادی کو سلب کیا گیا۔ اگر انسان کی فکری آزادی سلب ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی رکاوٹ پیدا کر کے اسے سوچنے سمجھنے نہ دیا جائے، اسے ایک چیز کو پرکھنے نہ دیا جائے، ایک چیز پر دقت فکری نہ خرچ کرنے دی جائے، تو وہ انسان فکری طور پر جبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جب نہیں سمجھ پاتا، نہیں سن پاتا، نہیں غور کر پاتا، تو پھر وہ انسان اسیر ہو جاتا ہے، اسے اسیر کر لیا جاتا ہے، اس کا استحصال ہو جاتا ہے۔ اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پورے کے پورے معاشرے اسیر کر لیے گئے، اور آج بھی ایسا ہے، کل بھی جب ایسا ہوا اور اتنا اسیر ہو گیا معاشرہ، اتنا انہیں اسیر کر دیا گیا کہ وہ اب ایک زانی، ایک شرابی کو بھی اپنے سروں پر قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے، تو نبی کے نواسے کو پھر نکلنا تھا، پھر نبی کے نواسے کو قیام کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ نواسا مدینہ مکہ چھوڑ کر چلتے چلتے ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا جس کے بعد کربلا کی منزل تھی، جس کے بعد کربلا کی منزل تھی۔ ایک منزل پہلے امام حسین نے اپنے اصحاب سے پکار کے کہا کہ جسے پانی کا جو استعمال کرنا ہے وہ کر لے، جسے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، جسے اپنے جانوروں کو نہلانا ہے، جسے کچھ دھونا دھلانا ہے، اس منزل پر پانی فراوان ہے، وہ تمام جتنے بھی پانی کے استعمال کرنے کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ یہیں پر سب کے سب انجام دے لیے جائیں، چاہے غسل ہو، چاہے لباس شوئی ہو، چاہے جانوروں کو غسل دینا ہو، یا کسی اور حوالے سے استعمال ہو، سب یہیں پر ہو جائے۔ سب نے جسے نہانا تھا نہا لیا، نہلانا تھا نہلا دیا، سب سارے کام ہو گئے۔ تب فرزند پیغمبر نے فرمایا، اب جتنے بھی تمہارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے وسائل ہیں، سب کے سب بھر لو۔ حکم فرزند رسول تھا، تمام وہ وسائل بھر لیے گئے. اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بڑی تعداد میں لے کر چلے تھے ایسے وسائل جن میں پانی ذخیرہ کر لیا جائے. کتنے افراد تھے یہ؟ 100 کچھ افراد تھے کاروان میں، 100 کچھ افراد تھے. یہ پانی کا ذخیرہ کر کے چلے. ایک مندر پہ اصحاب نے تکبیر بلند کی، صحرا میں چلے جا رہے ہیں تکبیر بلند کی. مولا نے پوچھا تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا فرزند رسول، اس صحرا میں شکر ہے ہمیں کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، جہاں اب کچھ دیر کے لیے ہم اس دھوپ سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ سامنے ہمیں نخلستان کے آثار نظر آ رہے ہیں. ساتھ چلنے والے جو راہ شناس صحرا شناس افراد تھے، انہوں نے اسی وقت کہا کہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، یہاں قریب قریب کہیں پر بھی کوئی نخلستان تو نہیں ہے. مولا نے کہا کچھ دیر صبر کرو، ابھی تمہارے لیے واضح ہو جائے گا. چند دقائق ہی گزرے تھے کہ دیکھا کہ سامنے سے جو انہیں نخلستان لگ رہا تھا، وہ کوئی لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے، جس کے بلند نیزے، جن کے اوپر انہوں نے بہت کچھ علامتیں اٹھائی ہوئی تھیں، اور اسی طرح کچھ نشانیاں ایسی کہ جو ہر قبیلے کی اپنی اپنی نشانی ہوا کرتی تھی، یہ بلند کیے ہوئے دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نخلستان ہے، مگر جب قریب آیا تو پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے. لشکر بھی کتنا؟ 1000 کی سپاہ کا لشکر چلا آ رہا ہے، 1000 کی سپاہ کا لشکر. ادھر یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر وہ لشکر بھی چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ قریب آ گئے. جب قریب آئے اور ٹھہرا وہ لشکر، تو دیکھا اس لشکر کے ہر جانور کی، یہاں تک کہ انسانوں کے منہ کھلے ہوئے، ہونٹ خشک ہو رہے اور جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں. اس موقع پہ فرزند رسول نے ایک مرتبہ کہا، اے عباس، اے عباس، مشکیزے کھول دو، یہ پیاسے لگتے ہیں، حتیٰ ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان سب کو سیراب کرو. اللہ اکبر، قربان جائیں امام حسین کے پاس، گویا 1000 کا لشکر اور ان کے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے پانی جتنا درکار تھا اتنا پانی ذخیرہ کرنے کا اہتمام کر کے چلے تھے. کریم ابن کریم ہے حسین ابن علی. اللہ اکبر، ایک منزل پہلے کہہ دیا تاکہ راستے میں کوئی پانی مصرف نہ کرے، جتنا بھی پانی ہے اسے آگے اس لشکر کے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لشکر ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں میں کسی پیاسے کو دیکھوں، یہ ممکن نہیں کہ اس کی پیاس نہ بجھاؤں. اللہ اکبر، یہ تمام اصحاب امام حسین پانی پلا رہے تھے، یہاں تک کہ راوی نقل کرتا ہے کہ یہ لشکر صفیں بنا کے طویل کھڑا ہو گیا، اصحاب امام پانی پلاتے رہے، امام ایک بلند مقام پر بیٹھے ہوئے یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے. ایسے میں اسی لشکر کا ایک سپاہی نقل کرتا ہے، میں صف کے آخر میں تھا، میری پیاس کی اتنی شدت تھی، یہ اپنے اونٹ پر سوار تھا، کہ میں اتنا شدید پیاسا تھا کہ میں سوچنے لگا پلاتے پلاتے جب میری باری آنے کا وقت آئے گا شاید میں زندہ نہیں بچوں گا. وہ کہتا ہے میں ابھی یہ سوچا ہی تھا، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، آگے جس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس سے مشکیزہ لیا اور یہ کہہ کے آگے بڑھے، جو زیادہ پیاسا ہے اس کا زیادہ حق ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اسے پلایا جائے جو زیادہ پیاسا ہے. اگرچہ سب کے آخر میں تھا میں، امام قریب آئے، آپ نے فرمایا اپنے اونٹ کو بٹھا لے. کہہ رہا ہے میں پہلے امام کی آواز بات کو نہیں سمجھا، کیونکہ مجھ پر غشی کی کیفیت تھی پیاس کی وجہ سے، مگر امام نے پھر دوبارہ بلند آواز میں فرمایا کہ میں تیری پیاس بجھانا چاہتا ہوں تو اپنے اونٹ کو بٹھا لے. کہتا ہے جب میں نے اونٹ کو بٹھایا تو کریم ابن کریم نے پانی میری جانب بڑھایا نہیں، بلکہ آپ نے جب مجھے پلانا چاہا اور یہ دیکھا کہ میرے اندر ہاتھ بھی اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا، مجھے پانی پلایا۔ یہ حسین ابن علی ہے جو اپنے دشمن کو بھی، جسے جانتے ہیں کہ یہ بھی کیا کرنے والے ہیں، اس طرح سیراب کر رہے تھے۔ یہ لشکر سیراب ہو گیا، اسی دوران میں وقت ظہر ہو گیا۔ امام نے فرمایا اے حر، یہ لشکر حر کی سربراہی میں آیا ہے، آپ نے فرمایا حر وقت نماز ہے، جا تو بھی جا کے اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کر، اور ہم بھی نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اور نے ایک مرتبہ کہا کیسے ممکن ہے حسین ابن علی آپ کے ہوتے ہوئے ہم علیحدہ نماز پڑھیں؟ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، دل میں محبت ہے، دل میں محبت ہے، جانتا ہے کہ کون ہے حسین ابن علی، مگر معمور ہے حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ اللہ اکبر کہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں ہم سب نماز پڑھیں گے، نماز امام حسین کی اقتداء میں پڑھی۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور اس کے بعد جب امام مناجات کے بعد بلند ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جب سوار ہو کے آپ نے بڑھنا چاہا ہے، آ کے حر نے ایک مرتبہ مولا کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، اے حسین آنا آپ کے اختیار میں تھا مگر جانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرے حسین، جس شخص نے ابھی حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہ آ کر اب راستہ روک رہا ہے کہ حسین آنا اختیار میں تھا، جانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھیے کیا حربہ استعمال کیا، یہ شخص اس کا نماز پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ امام کی نسبت ایک احترام رکھتا ہے، ایک عقیدت رکھتا ہے، مگر ابھی غافل ہے، اس کے اندر گنجائش موجود ہے، اسے کیسے بیدار کیا جائے، اسے کیسے آمادہ کیا جائے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا اے حر، تیری ماں تیری عزا میں روئے، تو میرا راستہ روکتا ہے۔ حر کا چہرہ تل ملا اٹھا، سرخ ہو گیا، اپنے غیظ اور غضب کو اندر پیتے ہوئے اس نے کہا اے حسین، اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص یہ بات کرتا، کیونکہ عربوں میں ماں کا ذکر کر دینے پر پلٹ کے اسے بڑا جواب دیا جاتا تھا، اے حسین اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص یہ بات کرتا میں اسے جواب دیتا، مگر کیا کروں، آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہی تو امام چاہتے تھے، یہی تو امام چاہتے تھے، اس کی ماں کا تذکرہ اسی لیے کیا تھا تاکہ اسے اپنی ماں کی جانب متوجہ کر دیں۔ شاید امام نے وہ آثار دیکھ لیے تھے، اس کے دل میں محبت موجود ہے، اور نے اظہار بھی کر دیا، کوئی اور ہوتا تو جواب دیتا، مگر آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہی امام چاہتے تھے۔ اسی لیے جب امام کے راستے کو روک لیا، اس نے جانے نہیں دیا۔ کربلا کا وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور آ گئی، ادھر حر اپنے خیمے میں موجود ہے، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی، اضطراب ہے۔ یہ جملہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا کہ حسین نے کہا تھا کہ تیری ماں تیری عزا میں روئے، تو پلٹ کے میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ یہ حسین فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے، ارے اسی فاطمہ کی اولاد کی آواز آ رہی ہے، اسی کے بچے ایک مرتبہ بلند آواز میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں العطش العطش العطش، ارے فاطمہ کے گھرانے کے بچے پیاسے ہیں، ارے میں نے راستہ روکا تھا، آج میرے راستہ روکنے کی وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں، حسین بھی تشنا ہیں، کیا جواب دوں گا۔ جا کے لیٹتا ہے، پھر بلند ہو جاتا ہے، پوری رات اسی طرح گزر گئی، بڑا فکر مند رہا، ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، بالآخر صبح ہونے تک ایک مرتبہ گیا پسر سعد کے پاس اور جا کے کہا کہ کیا واقعی کل جنگ ہوگی؟ ایک مرتبہ اس نے کہا رے کل جنگ ایسی ہوگی کہ سر ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، بازو کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس ملعون کا یہ ارادہ ہے، بڑا غصہ مضطرب ہوا، دل پر اور گرا گزرا کہ اس کے ارادے یہ ہیں۔ کسی نے اس وقت کہا، غور یہ کیا حالت ہے، تیری ٹانگیں لرز رہی ہیں، تیرے چہرے کا رنگ متغیر ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کوفے کے بہادر ترین فرد کا نام تو میں تیرا نام لیتا کہ کوفے میں تجھ سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے، تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ہوٹ نے صرف اتنا جواب دیا، کیوں نہ کانپے یہ ٹانگیں، خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے ہوٹ چلا آیا۔ ایک مرتبہ کہتے کہ ہوٹ نے تیاری کی اور اس کے بعد ایک مرتبہ چلا تو بیٹے نے پیچھے سے آواز دی، پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹ نے جواب دیا، بیٹا جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ بابا یہ جنت و جہنم کیسا؟ کہا، بیٹا جہاں کھڑے ہیں یہ جہنم ہے اور حسین کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر کے کہتے ہیں کہ ہر کے بیٹے نے کہا، بابا انصاف نہیں کیا، اکیلے جا رہے ہو، مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ کہا، بیٹا آ جا، تیری تو مجھے اس وقت ضرورت بھی ہے۔ جب ہر کا بیٹا قریب آ گیا، ایک مرتبہ ہر نے اپنا رومال نکال کر دیا اور کہا، بیٹا اس سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے، انہی ہاتھوں راستہ روکا تھا میں نے۔ ارے میں چاہتا ہوں ایسی صورت میں جاؤں کہ ظاہر ہو کہ میں پشیمان ہوں، خطا کار ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ ہر کے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بندوایا رومال کے ذریعے اور آنکھوں پہ بھی کہتے ہیں پٹی باندھی اور کہا، ایک مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں، اور دیکھ بیٹا جب مولا کے قریب پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں ہر چلا اور جب قریب آیا فرزند رسول کے، پکار کے فرزند رسول نے اپنے اصحاب سے کہا، ارے آگے بڑھو، مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اصحاب امام آگے بڑھے، ہر کا استقبال کیا، عباس بھی بڑھے، اکبر بھی بڑھے، بڑا والہانہ استقبال ہوا ہر کا۔ ہر کا جیسے ہی مولا کے قریب پہنچا، بیٹے نے کہا، بابا مولا کے سامنے، ہر ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ سر نہ اٹھے گا قدموں سے، مولا اٹھانا چاہتے ہیں۔ کہا، مولا جب تک معافی نہ ملے گی، بڑی خطا کی ہے، بڑی جسارت کی۔ مولا نے فرمایا، اے ہور تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اٹھایا، اس کے ہاتھوں کو کھولا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اللہ اکبر۔ ہور اب تڑپ رہا ہے، صبح ہو چلی ہے۔ کہا، آقا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہور کا بیٹا آگے بڑھا، بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، آقا سے میرے لیے اجازت لیجئے۔ فرزند نے جب یہ جذبے کا اظہار کیا، ہر نے کہا، آقا میرے فرزند کو اجازت دیجئے۔ ہر کا اشرار تھا۔ مولا نے کہا، آج تو مقتل سجے گا، سب کے سب قربان ہوں گے، آج قربانی کا دن ہے، آپ نے اجازت دی۔ ہر کا بیٹا میدان میں گیا، بڑی شجاعت سے لڑا، بڑی دلیری سے لڑا، مگر لشکر نے اسے گھیر لیا اور گھیر کے زخم لگانا شروع کیے، شمشیر کے، کبھی نیزوں کے۔ بہادر باپ کا بیٹا تھا، زخم سہتا رہا، مگر کب تک سہتا، زخمی ہو کے جب گرنے لگا، کہنے لگا، بابا بابا اگر میرا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو جلدی آئیے، بابا اپنے بیٹے کی مدد کو پہنچیے۔ ہر ایک مرتبہ آگے بڑھا، کسی نے مولا کے قریب جا کر کہا کہ مولا ہر کے بیٹے نے مقتل سے آواز دی ہے، ہر جا رہا ہے، ہر باپ ہے، بیٹے کی آواز پہ کتنی تیزی سے گیا ہوگا، مگر تاریخ بتاتی ہے امام اس سے زیادہ تیز آگے بڑھے، بیچ راستے میں ہر کو روک لیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ہر کیا غضب کرتا ہے، ارے پیچھے ہٹ، کیا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے گا، کیا اسے ایڑیا رگڑتے ہوئے دیکھے گا، ارے کیا جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھائے گا؟ ٹھہر جا، میں تیرے بیٹے کے پاس پہنچتا ہوں، میں اسے اٹھا کر لاؤں گا۔ ارے مولا خود گئے، ہر کے کریل جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا لیا۔ ارے مولا ابھی عصر عاشور کے قریب ایک وقت آئے گا جب آپ کا کریل جوان ہوگا، ارے مولا اس وقت جب آپ جائیں گے، ارے کوئی ایسا نہ آئے گا جو آ کر یہ کہتے ہیں حسین کیا غضب کرتے ہو، ارے اکبر جیسے کریل جوان کا لاشا تم سے کیسے اٹھے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الضالین۔
الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارلا عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دشمنان عزاداری کو دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار و ناکام فرما بارلا جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما لاپتہ گمشدہ افراد کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا پروردگارا ایام عزاں ہیں ایام عزاں میں بہت سارے مقامات پر عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی بار لائن رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما بار اللہ اگر قابل اصلاح ان کی اصلاح فرما اگر ناقابل اصلاح ان کے شر سے ہمیں عزاداری کو محفوظ فرما بار اللہ یہ بادشاہ محمد آل محمد کا وہ کالی بیڑی جو ہماری مملکت کے اداروں میں داخل ہو چکے ان کے شر سے ہمارے اداروں کو محفوظ فرما ہمارے تمام ہمسائے حسن اس وقت افغانستان میں جہاں حالات سخت ترین نوعیت کے ہیں جس کے اثرات ہماری مملکت پہ بھی اور دیگر عالم اسلام پہ پڑھنے والے بار الہ وہاں پر شر پسندوں کو بھی ذلیل و خوار و ناکام فرما بار الہ مخلصین کو امن کے پرچار کرنے والے اور امن کے قائم کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں اور جو بھی قوتیں ہیں انہیں فتح و نصرت و کامرانی عطا فرما ہماری مملکت کے ذمہ داروں کو بھی درست فیصلے کرنے کی اور صحیح پالیسی بنانے کی توفیق عطا فرما بار الہ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام فرما مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اتحاد و یگانگت کو ایجاد فرما بار الہ باسم محمد علی محمد کے تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میں رکھ انہیں ایک اہداف میں کامیابی عطا فرما قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما عزیزان محترم جتنے بھی بیمار ہیں زخمی زیر علاج یا حسن میری بہن آئی سی یو میں ہیں دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ ان سب کی جلد جلد شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات